بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، آج کونے دو کارے پڑے گئے ہیں. ارادہ تو تھا سورہ کہف کو ختم کرنے کا، لیکن میں خود ہی تھک گیا تھا. آج جو پڑھا گیا ہے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک آیت میں فرمایا کہ یہ جو سات آیتیں ہیں یہ مثانی ہیں، یعنی یہ ہمیشہ دہرائے جانے والے ہیں، بار بار دہرائے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان ایسی بنائی ہے کہ ان کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا جائے گا. ان کا نام ہی سبع مثانی ہے. مثانی کے معنی آتے ہیں دہرائے جانے والی. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر رکعت میں دوسرے قرآن کے حصے کے ساتھ یہ ضرور پڑھتے ہیں، اور فرضوں میں بھی پڑھتے ہیں، نفلوں میں بھی پڑھتے ہیں، سنت میں بھی پڑھتے ہیں، سب میں پڑھتے ہیں. شاید بہت سے لوگوں کو مسئلہ ذہن میں نہیں ہوگا کہ فرض کی چار رکعتوں میں سے تو دو رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور بقیہ دو رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے، اس میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا. امام صاحب ہیں تو امام صاحب پڑھ لیں گے، امام نہیں ہیں اپن پڑھ رہے ہیں تو ہم کو سب کو پڑھنا پڑتا ہے. لیکن سنتوں اور نفلوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے. نماز تو سنت ہے، لیکن نماز کی سنت نماز میں تو فرائض جیسے کہ ویسے بس باقی رہیں گے نا، اس کے واجبات جیسے کہ ویسے رہیں گے. تو سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہوتی ہے، اور نفل کی بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہوتی ہے. فرض میں یہ بات ہے کہ اس کی دو رکعتوں میں ضروری ہوتی ہے، دو رکعتوں میں ضروری نہیں ہوتی. دوسری بات، اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ قرآن عظیم ہے. سورہ فاتحہ جو ہے یہ خود ہی قرآن عظیم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے. اسی لیے اس سورہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اعتبارات سے اس سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کو سوتے ہوئے بھی اس سورت کو پڑھ لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ چاروں کل پڑھتے تھے، اور اپنے جسم پر پوری طرح دم کرتے تھے، ہاتھوں کو پھونکتے تھے اور پورے جسم کو جو ہے اس کا مساج کر لیتے تھے کہ کوئی جگہ چھوٹے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ شافیہ ہے، شفا والی سورت ہے یہ. اگر آدمی تھوڑا اپنا یقین اس کے ساتھ میں بنائے کہ نہیں ضرور ہے اس میں یہ بات، ہمارے اپنے یقین کی کمزوری سے اثر میں کمی آ جاتی ہے. اگر یقین میں پختگی ہوگی تو اثر میں اضافہ ہو جائے گا. اصل اس کے اندر اثر ہے، لیکن ہمارے یقین کی کمزوری سے اثر کم ہو جاتا ہے. صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ لیا. صحابہ سارے بھوکے تھے. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہوٹلوں کا نظام اور ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ راستے میں آپ کو کھانے پینے کی سہولتیں ملیں. بھوکے ہیں تو بس بھوکے ہیں، کوئی چیز نہیں تھی کھانے پینے کی. تو ایک صحابی ان کے سردار کے پاس گئے، ان قبیلے کے پاس گئے، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، بس وہ اب تک نہیں ہے، مرنے والا ہے، کوئی اس پر جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو جھاڑ پھونک کر دوں اور یہ اچھا ہو جائے تو تم مجھے کیا دو گے؟ اس کو جعل کہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا لوگے، کیا لینا چاہتے ہو؟ تو چونکہ صحابہ کی جماعت بڑی تھی بہت، جو بھوکے تھے، پورا لشکر جا رہا تھا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم کو 40 بکریاں چاہیے کم از کم کھانے کے لیے سب لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو 40 بکریاں دینا، اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں ٹھیک کر دوں گا اس کو. انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. کہنے لگے ہاں مجھے ایسا منتر آتا ہے. انہوں نے منتر پڑھ دیا، اس کا زہر اتر گیا، وہ 40 بکریاں لیں، ان سب کو ذبح کیا، اور پوری جماعت کو، پورے لشکر کو جو اس وقت تھی ساتھ میں ان کے، وہ سب کو کھلا دیا. صحابہ نے کہا کہ بھائی تجھے کون سا منتر آتا ہے، ہم اتنے زمانے سے تمہارے ساتھ رہتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا نہیں تم کو کہ تم سانپ کا منتر بھی جانتے ہو. کہنے لگے منتر جنتر کیا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا اس کو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا. اتنا اس میں فائدہ ہے کہ سانپ کا زہر بھی اتر جاتا ہے, بچھو کا زہر بھی اتر جاتا ہے, جادو کا اثر بھی اتر جاتا ہے, جن اور آفر کا اثر بھی چلا جاتا ہے. عجیب چیز ہے, ہونا چاہیے یقین. اس کا ایک وظیفہ بھی ہوتا ہے کچھ ٹائم تک آدمی کو پڑھنا. ایک قاعدہ میں اصول بتا دیتا ہوں آپ کو, وظیفے کا, عملیات کا ایک اصول ہے. جس آیت کو آپ 125,000 مرتبہ پڑھو گے اس کے آپ عامل ہو جاتے ہو. یہ گرامر ہے اس کا, عملیات کا یہ گرامر ہے. جس سورے کو یا جس آیت کو 125,000 مرتبہ آپ کی پڑھنے میں آ جائے گا, وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک بیٹھک میں آئے, کنٹینیو میں آئے, اتنی کوانٹیٹی میں وہ ہو جائے گا, آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. جس نیت کا اللہ سے نیت کرنا پڑتا ہے کہ اللہ یہ کام کر دیجئے اس سورت کی برکت سے, پھر وہ پڑھ کے وہ کام کر دینا پڑتا ہے. تو اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب برکت رکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ کے اندر, کہ یہ ہر قسم کا کام آتا ہے. صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ صاحب ہم نے دعا پڑھی ہے, دعا پڑھ کے پیسے لیے اتنے, وہ بھی 40 بکریاں لے لیں, پتہ نہیں جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس ہوئے تو آپ سے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں, ٹھیک کیا تم نے, اجازت دے دی. کیونکہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ وہاں 40 بکریوں کی ضرورت تھی, سب کو کھانا ضروری تھا, ورنہ تو بھوکے مر جاتے صحابہ سارے کے سارے. اسی زمن میں کچھ اور باتیں بھی عام طور پر میں کبھی درس قرآن کے درمیان بتا دیا کرتا ہوں. بہت سے ساتھیوں کو ہماری ضرورت پڑتی رہتی ہے. اسی صفحے میں آخری آیت میں, آخری سطر میں ایک آیت ہے سورہ حجر کی, آیت نمبر 95 ہے, 95, انا کفیناک المستضعفین, یہ جو ہے بہت مشہور آیت ہے. یہ اگر کوئی آدمی کسی کو بہت ستاتا ہو, کسی کا باس بہت ستاتا ہے, متعصب ہے, پریشان کرتا ہے, دشمنی کر رہا ہے, جلیسی ہو گئی ہے, حسد کر رہا ہے, تو روزانہ 127 مرتبہ پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ اس کے شر سے بچا لیجیے. اتنا تیز ہے اور اتنا جلالی, اتنی جلالی آیت کہتے ہیں اس کو, کہ ہمارے اپنے ساتھیوں نے بھی بہت سب کو انہوں نے تجربہ کیا, بہت جلدی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں, ان کا نام تو نہیں لوں گا, ان کے 7 باس بدل گئے. جو آتا تھا اس کو تنگ کرتا تھا, وہ مجھ سے اجازت لیتا تھا کہ پڑھوں کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو, پہلے حالات پوچھ لیتے, کسی مسلمان کے خلاف نہیں پڑھنا چاہیے, یہ ہے کہ واقعتاً وہ ظالم ہو, اس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو, یہ بھی نہیں کہ قرآن پاک کی آیت کو آدمی ویسے استعمال کرے. اگر واقعتاً پکی بات ہے کہ وہ ستا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, آپ 127 مرتبہ پابندی سے اس کے نام پہ پڑھ دیجیے, پھر تماشا دیکھیے. عجیب اللہ پاک نے اس میں خصوصیت رکھی. آیت کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ جو آدمی مذاق کر رہا ہے اس کے واسطے ہم بس ہیں. آیت کا مطلب یہ ہے, جو آپ کے ساتھ میں مذاق کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے اس کے لیے ہم کافی ہیں, تم ہم کو چھوڑ دو ان کے بیچ میں. تو بندہ جب اس کو 127, یہ جو کوانٹیٹی ہوتی ہے عملیات میں, اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے, ایک مناسبت ہوتی ہے اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ کو جب 127 مرتبہ آپ بولیں گے کہ آپ یہ معاملے میں پڑھو, آپ یہ معاملے میں پڑھو, آپ یہ معاملے میں پڑھو, تو پھر وہ پڑھی جاتے ہیں. یہ ہے اصل میں اس کا راز, تمام دعاؤں کا اور وظائف کا راز اور سیکرٹ یہی ہے. ایک اور بہت ضرورت پیش آتی ہے ہمارے ساتھیوں کو, میں وہ بات بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہاں ہمارے پاس فون آتا رہتا ہے اور پوچھتے رہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ امریکہ میں ٹینشن بہت ہے, کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ٹینشن فری ہو, اور نہ کوئی ایسا سوڈا ملتا ہے یہاں پہ, نہ پھر ایسا کوئی لیکوڈ ملتا جو ٹینشن فری ہو. نیند نہیں آتی لوگوں کو, پریشانی میں رہتے ہیں, غم میں رہتے ہیں. تو ان کے لیے ایک آیت ہے, اس کو آیت قطب بھی کہتے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عاملوں کے اعتبار سے اس میں وہ سارے نورانی حروف جمع ہیں. یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154. اچھا, آیتیں جو لکھی بھی ہوتی ہیں, جیسے 154 جہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ اینڈ ہے اس کا, وہ آیت شروع ہوگی 153 سے, جہاں 153 لکھا ہوا ہے وہاں سے وہ آیت شروع ہوگی 154 پہ آ کے, اس کی اینڈنگ ہے. ثم انزل علیکم سے یہ آیت شروع ہوتی ہے, ثم انزل علیکم من بعد الغم, چوتھے پارے میں ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے. اب نیند نہیں آتی کسی کو, دل کا حارضہ ہے کسی کو, ہارٹ کے لیے بھی بہت مفید ہے, چونکہ اس کا مضمون ویسا ہے. اصل میں سکون نازل ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون دیے جانے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم بھلانے کا ذکر ہے اس میں. آیت میں ایک مطلب ہوتا ہے جو آدمی کی غرض سے مناسبت رکھتا ہے, اس کی نیت سے پڑھا جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے کہ ہے تو عمل کے لیے یہ، لیکن ہے برکت کے لیے بھی، ہے علاج کے لیے بھی، ہے شفا کے لیے بھی، ہے ثواب کے لیے بھی، ہے ایصال ثواب کے لیے بھی. صرف ایصال ثواب کے لیے استعمال کرنا غلط ہے، صرف شفا کے لیے استعمال کرنا غلط. لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جب یہ عمل کے لیے ہے تو اس طرح پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، ویسی بات نہیں ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو بھی قرآن پاک کی آیتیں ہی اتری تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس اتری تھی. آپ کے بالوں میں 11 گرہیں ڈالی گئی تھیں یہودیوں کی طرف سے، آپ کے بال لیے گئے تھے اور اس میں 11 گھاتیاں جو ہیں وہ ڈال دی گئی تھیں کنگھے میں، آپ کے لے کے پرانے کنگھے میں لے کے اس پہ جادو کیا گیا تھا، اس کو کنویں کے اندر بند کیا گیا تھا. سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت آپ پڑھتے تھے حضرت جبرائیل کے فرمانے سے اور ایک ایک گرہ اس کی کھل جاتی تھی. اچھا، ایسی کسی چیز پر اگر جادو وغیرہ کیا جائے نا تو جب تک وہ چیز ہاتھ میں لے کے آپ اس کو کھولیں گے نہیں، صحیح علاج ہوتا نہیں وہ، یعنی اس کا کام کرنا پڑتا ہے اصل میں. مگر وہ عام طور پر اس میں یہ بھی ایک لائن ہے، یہ بہت لمبی چوڑی، اس سلسلے میں میں آپ کو چند اصول عرض کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ غیر ضروری وہم میں نہیں جانا، یہ لائن میں غیر ضروری وہم جو ہے بہت ہوتا ہے اس میں. اتنا کسی کو کس کے پاس ٹائم پڑا ہوا ہے کہ آپ کے پیچھے پڑے، وہ انہیں اس کا اپنا معاملہ ہی اس کو بہت ہے. اور ذرا ذرا سی بات میں لوگ نہیں کرتے، ایسا کرتے بھی ہیں بات بعض ایسے شریر ہیں، آج کل عاملین بھی اس میں سستے ہو گئے ہیں کہ آپ 20-25 ڈالر دو اور کس کے خلاف جس کے خلاف چاہے جو چاہے تعویذ لے لو. کتابیں بھی تعویذوں فلیتوں کی بہت آ چکی ہیں، عامل تو اس زمانے میں ہوتے نہیں، ناقل ہوتے ہیں اس زمانے میں، کتاب دیکھا اور اس میں سے نقل کر دیا، اس کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. اور اسی لیے ان کو سستے ہونا چاہیے، بھائی تم خالی ریپیٹ کر رہے ہیں، ایسا کون سا تم تیر مار رہے ہیں. پھر اس میں ایک رسک لیتے ہیں وہ لوگ، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ چیز پلٹ کے ان کے اوپر آتی ہے، جنات وغیرہ کو بھگاتے ہیں تو بعض مرتبہ آ کے ان کو یا ان کے بچوں کو ستا دیتے ہیں، وہ ایک رسک ان کے سر پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ پیسے زیادہ توڑتے ہیں. وہاں خیر ایک بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ وہم نہیں کرنا چاہیے اس کا کہ ہم کو کسی نے کر دیا ہے، فلاں دشمن ہے. بعض لوگ تو یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اندازہ کر لیتے ہیں اور اندازہ کر کے ان کے رشتہ داروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے کہ بغیر یقینی علم کے آپ کسی کو متہم کریں کہ اس نے کرایا ہوگا، بہن بھائی نے کرا دیا، بہن نے کرا دیا، سالی نے کرا دیا، سسرال نے کرا دیا. تو ہمارے سسرال والے چوچا کے لوگ ہیں، وہ جاتے رہتے ہیں مرشدوں کے پاس، آتے رہتے ہیں. یہ تو ہر، میں سمجھتا ہوں کہ اس مجموعے کے اندر اگر ہم بات کر کے دیکھیں تو 50% آدمی ایسے وہم بھی ملیں گے آپ کو. سب کچھ ہوتا ہے اس قسم کا وہم، اس میں زیادہ وہم ہوتا ہے، حقیقت کم ہوتی ہے. مگر حقیقت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی. یہ حقیقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کرتوت کے ٹائپ کی یعنی جادو وغیرہ سے کے کرانے کی، اور دوسرے جنات وغیرہ کے اثرات کی. جنات وغیرہ کا بھی معاملہ وہم کا زیادہ ہوتا ہے اور حقیقت کم ہے، لیکن وہ بھی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ میں مانتا نہیں تھا پہلے، لیکن ہم گھر میں یہ مصیبت ہو رہی ہے تو ماننا پڑ رہا ہے. بھائی کیوں نہیں مانتے تھے آپ؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ماننا توحید کے خلاف ہے، وہ بھی غلطی ہے. بھائی جب قرآن میں اس کا ثبوت ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں نہیں ماننے والے؟ وہ عقیدہ خراب ہوا جو نہیں مانا، وہ توحید کے خلاف نہیں ہے. وہ بات توحید میں یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جن ہو یا سحر ہو یا کوئی چیز ہو، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے نہیں ہو سکتا کچھ بھی. لیکن جیسے دواؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہے، سحر میں بھی اثر رکھا ہے، کلمات میں بھی اثر رکھا ہے، دعاؤں میں بھی اثر رکھا ہے. جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان فائدہ پہنچا دیتا ہے، جنات اور شیاطین بھی کبھی اللہ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اپنی مصلحت سے، اللہ اپنی حکمت سے جنات کے اوپر حفاظت لگائے ہوئے ہیں، انسانوں کو بچائے ہوئے ہیں جنات سے. حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کی حفاظت نہیں کریں گے، نہیں کرتے، تو یہ جنات انسانوں کو تھوڑی دیر بھی زندہ رہنے نہ دیتے. یہ سب جگہ آنے جانے کے عادی ہیں، اور خاص طور پر تعارف خانوں اور حماموں اور بیت الخلاؤں میں خاص طور پر ان کا آنا جانا رہتا ہے. آپ کتنا ہی قیمتی تعارف خانہ بنائیں، $1,00,000 کا بنائیں، $1,25,000 کا، وہ صاحب بھی آتے رہتے ہیں، یہ بات پکی ہے. ان کا ورود ہوتا ہے اس پہ، حدیث میں ہے یہ بات، جب حدیث میں ہے تو آپ منع نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ہے کہ جو آدمی طہارت خانے میں جاتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے درمیان اور ان کی آنکھوں کے درمیان اس دعا کے ذریعے سے کرتن کر دیتے ہیں، پارٹیشن ہو جاتا ہے. ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، اللہم انی اعوذ، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. انسان جنات کی آنکھوں کے درمیان اور انسانوں کے پوشیدہ جسم کے درمیان میں پردہ، یہ دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. لوگ دعا کا اہتمام نہیں کرتے، بعض مرتبہ وہ ستا بھی دیتے ہیں. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے تو حفاظت ہٹ جاتی ہے. جب حفاظت ہٹ جاتی ہے کیونکہ بندہ اپنی حفاظت کو توڑنے کے کام کر رہا ہوتا ہے، گناہ بہت کر رہا ہوتا ہے مثلا، کبھی نئی گناہ کرنے والے کے ساتھ میں بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو وہ کسی کو ٹانگ مار دیا، کسی کو ہاتھ مار دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، کسی سے محبت کر لی اس کے اوپر آ گئے، لڑکا جن ہے اور لڑکی عورت انسان ہے اس کے اوپر آ گئے، یا ایک لڑکی جن ہے وہ کوئی لڑکا حسین و خوبصورت اس کو نظر آ گیا اس کے اوپر آ گئی، ایسا بھی ہوتا ہے. اور اس ملک میں بھی یہ حادثے بہت ہیں، یہ واقعات بہت ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوتا ایسا. جو لوگ نہیں مانتے ان کے ساتھ میں بھی بہت ہیں. یہ جتنے نرسنگ ہوم یہاں سے وہاں تک ہر محلے میں دو دو چار چار بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو پاگلوں کی کثرت ملے گی، اس میں ایک بہت بڑی تعداد متاثرین کی بھی ہوتی ہے. غرض یہ ہے کہ سب جگہ یہ چیز نہیں ہے بلکہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ واقعہ ہر جگہ ہونا ضروری بھی نہیں. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل آثار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی جن اور آصف ہے، لیکن بیماری بھی ہوتی ہے، بیماری سے بھی ایسا ہوتا ہے. خاص طور پر لڑکیوں کو جب ان کی بچے دانی خراب ہوتی ہے تو ان کو جو بیماری ہوتی ہے دماغ کی، وہ سیم ویسے ہی ہوتی ہے جیسے جنات کی ہوتی ہے. جن کسی پر چڑھ جائے تو ہوتی ہے، ان کو نظر آئے گا ویسا، ان کی باتیں ویسی ہوں گی، ان کی حرکتیں ویسی ہوں گی، ان کو نیند نہیں آئے گی، کھائیں گے تو کھانا شروع کر دیں گے، نہیں کھائیں گے تو آٹھ آٹھ دن تک نہیں کھائیں گے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب بہت بڑے عامل تھے، ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا اور اللہ والے تھے، پیسے اسے بالکل نہیں لیتے تھے علاج وغیرہ کے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہماری آنکھوں کو نظر آتا تھا کہ اس کو جن ہے، حضرت فرماتے تھے کہ نہیں اس کی شادی کا انتظام کر دو یا اس کا علاج کرو. کبھی شادی بہت دن ہو جانے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور کبھی جو ہے رحمی خرابی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور کبھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ نہیں اس کو تو بیماری لگ رہی ہے، مگر والد صاحب اس کے علاج فرمایا کرتے تھے اور خوب مار مار کے بھگاتے تھے جنات کو، مارنے کی عادت تھی. تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ اگر اس قسم کے کچھ چیزیں محسوس ہو آدمی کو، تو قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے آدمی علاج کرائے اپنا، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے گا، زیادہ ڈیپ میں نہ جائے اور زیادہ عاملوں کے چکر میں نہ پڑے. اس میں اچھے لوگ بہت کم ہیں اور بیوقوف بنا کے پیسے بنانے والے زیادہ ہیں. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ صاحب فلاں آدمی خراب ہے. یہ ہے کہ تعداد میں کثرت زیادہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس فن حقیقی نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ اس کو انہوں نے اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے پیسے بنائے، مگر یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہی آدمی اچھا ہے جو مفت میں کرے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس پر پیسے لینا ناجائز نہیں ہے اسلام میں، شرعاً جائز ہے. دیکھ دکھا کے آدمی تھوڑا سا معاملہ کرے کہ اس مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے علاج کروایا ہو تو اس کی خدمت نہ کی جائے، یا ایسے آدمی سے ہی کرائی جائے جو پیسے نہیں لیتا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یا ہر وہ آدمی غلط ہوگا جو پیسے لے گا، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، یہ سب چیز پاسبل ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فری کر رہا لیکن وہ صرف اپنی دکان چمکانا چاہ رہا، اپنا نام کرنا چاہ رہا، اور اس کے پاس صحیح فن نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پیسے لیتا اور واقعتاً وہ علاج بھی کرتا ہو. یہ آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آدمی شرع کا پابند ہے، قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کے علاج کرتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ خود اپنے طور پر کریں، یہ سب سے بیسٹ ہے. اور مختلف اس کے کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں گے تو آپ کو مل جائے گا قرآن پاک میں، حدیثوں میں، بہت سی جگہوں پر، بزرگوں کے اپنے تجربات کے اندر بہت سی جگہوں پر ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اس کے ذریعے سے استفادہ کر لیں گے تو آپ کو فائدہ مل جائے گا. جیسے مثلا ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ سبجیکٹ چل پڑا تو تھوڑا سا بتا ہی دوں آپ کو اس لائن میں. جو اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ سحر کا اندازہ ہے، جادو کسی نے کر دیا ہے، کرتوت کر دیا ہے، تو قرآن پاک میں سحر والی جو آیتیں ہیں وہ آپ کو کہاں سے معلوم ہو جائے گا؟ وہ آپ کو آج کل تو کمپیوٹر پہ ایسا آیا ہے کہ ایک لفظ آپ کلک کرو تو جتنی جگہوں پر قرآن پاک میں وہ لفظ آیا ہے آپ کو مل جائے گا. اور کتابیں ایسی ملتی ہیں، علمہ جمل مفہرس الفاظ القرآن، قرآن پاک کے الفاظ کے اوپر جو کتاب بنی ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ لفظ سحر مثلا آپ نکالیں گے سین ہارا، قرآن پاک میں جتنی جگہوں پر وہ آیتیں آپ کو مل جائیں گی. اس سے زیادہ اور آسان یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جہاں جہاں پر ہے تو ان کے مقابلے کے لیے جادوگر جادو لے کر آئے تھے، سب کو پتا ہے. تو وہ آیتوں کو آپ لکھیں اور لکھ کے متاثر کو پلائیں اور اس سے پانی نہلائیں، علاج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، اس کے ساتھ آیت الکرسی کو بھی ملا دینا چاہیے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخر کے تین سورے، ان کو 70 مرتبہ پڑھ کے اگر کوئی آدمی روزانہ پانی پیے اور ہر جمعرات کو اس کے پانی سے غسل کیا کرے تو اس کے اوپر اگر سحر ہو گیا ہے تو وہ بھی چلے جاتا، آصیب اور جنات کے اثرات ہیں تو وہ بھی چلے جاتے. اور اس کا عام قاعدہ جیسے وہ ایک میں نے بتایا کہ آپ 1,25,000 مرتبہ کسی کو پڑھو گے تو اس کے عامل ہو جاؤ گے، پھر جس نیت سے چاہو اس کو پڑھ سکتے ہو. ایسے ایک دوسرا قاعدہ ہے عملیات کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جس آیت میں ایسا مضمون پایا جاتا ہے جو آپ کی ضرورت سے مناسبت رکھتا ہے، مثلا رزق کی تنگی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، تو قرآن کریم میں جہاں پر رزق کا ذکر ہے آپ ان آیتوں کو اس نیت سے پڑھیں. بیماری ہے، قرآن کریم میں جہاں پر شفا والی آیتیں ہیں ان آیتوں کے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور اپنی مناسبت سے آپ اپنے طور پر اس کی کوانٹیٹی کر لے سکتے ہیں، 7 مرتبہ، 15 مرتبہ، 40 مرتبہ، وہ الگ الگ ان کا حساب ہوا کرتا ہے. ایسے اللہ پاک کے ناموں کو ذکر کرنے ہیں، مثال کے طور پر کسی آدمی کو فقر اور تنگستی ہے، پیسہ کم بن رہا ہے، تو اللہ کے نام بہت سے ہیں، جیسے مثلا اس میں سے ایک نام یا مغنی کا ہے، مغنی ہے، مغنی کے معنی غنا دینے والا، مالداری دینے والا، اللہ پاک کا نام ہے. بہت سے بزرگوں کے معاملات میں یہ ہے کہ یا مغنی اگر عشاء کے بعد کوئی 1111 مرتبہ پڑھتا ہے تو بہت جلدی اس کی روزی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی ملا لیتے ہیں. ایک عام جنرل قاعدہ ہے یہ کہ جس اللہ کے جس نام کو آپ پکارنا چاہ رہے ہیں، جس نام سے اس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی حاجت کے کو اس کے ساتھ کس کے ساتھ مناسبت ہے یہ دیکھ لو، یہ کافی ہے، ایک سمپل سی بات ہے. ایسے قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور بہت سی حدیثوں میں دعائیں سلسلے میں موجود ہیں، تو ان مسنون دعائیں ہیں، بعض آپ کا قرض کی بھی دعا ملتی ہے، درد کی بھی دعا ملتی ہے، بیماری کی دعا ملتی ہے، بیماری میں پیٹ کی بیماری کی ملتی ہے، آنکھوں کی بیماری کی ملتی ہے، کان کی بیماری کی ملتی ہے، دانت کی بیماری کی ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ. مثلاً دعائیں اپنے پاس میں ہوں، حسن حسین ایک کتاب ہے دعاؤں کی، آپ نے سنا ہوگا، لوگوں کو چونکہ عربی نہیں آتی تو اس کو پڑھتے ہیں حسن حسین، وہ حسن حسین نہیں ہے، وہ کتاب کا نام ہے حسن حسین. حسن کے معنی قلعے کے آتے ہیں، اصل میں حسن کے معنی عربی میں قلعہ، حسن حسین کے معنی ہے محفوظ قلعہ، حسین کے معنی محفوظ، اسی سے سواد سے لفظ، تو محفوظ قلعہ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں یہ، اس لیے ان سے زیادہ محفوظ کوئی نہیں ہے. صرف یقین کی بات ہے اپنی، کہ ہمارا یقین کمزور ہے، اثر ہم کم دیکھتے ہیں، اگر یقین زیادہ ہوگا تو ہم اثر بھی بہت زیادہ اس کا دیکھیں گے. تو وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے آدمی، قرآن پاک کی ایسی آیتوں سے فائدہ اٹھا لے تو آدھے سے زیادہ کام آپ کا ویسے ہی چلتا رہے گا. اور ان میں سب سے بڑی بات توکل علی اللہ، توکل تو علی اللہ، کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کو میں نے اپنا وکیل بنایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب آدمی ایسے مضمون کو زیادہ اختیار کرتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بہت سے زمانے جاہلیت کے اثرات کی وجہ سے بہت مرتبہ ہم کو بھی وہم ستاتا تھا، بہت سی چیزوں کا وہم ہو جاتا تھا. جیسے سفر کا مہینہ منحوس ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں مشہور تھا، تو جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو وہم ستاتا تھا صحابہ کو کہ بھائی واقعتا ہے کہ کی کیا ہے، کہ کچھ ہے تبھی تو مشہور ہے یہ بات. الو گھر میں پکار دیا تو وہم ستاتا ہے، بلی سامنے سے بھاگ گئی تو وہم ستاتا ہے. زمانے میں جیسے زمانے میں عادت رہی ہو ویسے اثرات ہوتے ہیں، حالانکہ الو پکارنے سے گھر ویران نہیں ہوتا، بلکہ جب گھر ویران ہوتا ہے تو الو آ کے پکارتا ہے، کیونکہ اس کو ویران گھر چاہیے اصل میں. اسی واسطے حضور نے فرمایا کہ الو کا پکارنا کوئی نحوست کی علامت نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ اس کو وہ سکون کا طالب ہوتا ہے، وہ یکسوئی پسند پرندہ ہے، وہ گڑبڑ میں بھیڑ میں نہیں رہ سکتا. تو اگر مکانات وغیرہ میں بھی کہیں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کہاں پر نہیں ہیں، ویران پڑا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ الو نے پکارا اس لیے ویران ہو گیا، حالانکہ الو نے ویرانے کو دیکھ کے اپنا گھر بنایا وہاں پہ آ کے. جب رہتا ہے وہ گھر بنائے گا تو پکارے گا بےچارہ، اس کا تو کام ہی پکارنا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ما منا الا وان اللہ یذهبه بالتوکل. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کے وساوس ہم کو ستاتے تو ہم توکل کرتے اللہ پر، اور اللہ پر چھوڑ دیتے اس معاملے کو، فوض امری اللہ، تو اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے ان تمام وہموں کو دور فرما دیا کرتے تھے، اور کوئی نحوست اور کوئی پریشانی اس کی ہم کو نہیں آیا کرتی تھی. نکل گئی بات تو میں نے سنا دی، مگر جو قرآن پاک کی آیتوں میں سے اور کچھ کا مضامین مجھے آپ کو سنانے تھے وہ رہ گئے. ذرا میری طبیعت بھی تھکی ہوئی ہے، میں آج میں اسی پہ بس کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، دعا سے پہلے گزارش یہ ہے کہ یہ جو زلزلے سے متاثرین ہیں ان کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دائیں درمیں سکنے جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے میں آگے بڑھیں، اور اپنے جان پہچان والوں کے ذریعے سے وہاں جتنی زکوٰۃ کی رقم بھی رمضان میں آپ نکالیں اور اس کے علاوہ صدقات بھی نکالیں اور ایکسٹرا پیسہ بھی دیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی عافیت دی ہوئی ہے، اگر اللہ چاہتے تو ان کو عافیت میں رکھتے، ہمیں زلزلے میں ڈال دیتے، کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، تو اس کا احسان مانیں اور خرچ کریں اور پیسے ضرور بھیجیں کسی طریقے سے تاکہ ان بیچاروں کی کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے اور جیسے مدد ہو سکتی ہو۔ آج ہی میرے پاس ایک فون آیا تھا، ایک بستی ہے، ایک بستی کے 40 آدمی مرے ہیں، 70 آدمی زخمی ہو گئے ہیں اور 40 ایسے بچوں کو بچا لیا گیا ہے جن کے ماں اور باپ دونوں مر چکے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کی ترغیب دی ہے کہ یتیم بچوں کو لو، ان کو اڈاپٹ کرو، ان کو پالو، ان کو پوسو اور ان سے پیار کرو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے پر ان کے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ پاک اتنی نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے قریب قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں۔ بڑی ترغیب آئی ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنا، ہمیں تو یہ بچے پھر کہیں کے نہیں رہتے، کوئی ان کا فیوچر نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ غیر مسلم آرگنائزیشن میں بہت سے وہ اپنے حرکت میں رہتے ہیں، وہ بچوں کو لے جاتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں، ان کو غیر مسلم بنا لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں میں ایمان ان کا خرید لیتے ہیں، وہ بچے تو بچے ہیں، ان کو کیا پتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر تھوڑا سا آدمی کو حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر طریقے پر آپ اطمینان والے ذریعے سے وہاں تک اپنے رکومات کو پہنچانا چاہیں تو ضرور پہنچائیں، زکوٰۃ وغیرہ بھی ان میں دی جا سکتی ہے، پوری طرح سے زکوٰۃ وغیرہ بھی بھیجیں۔ اس میں ایک بات ضرور ہے جو میں اپنے تجربے کی روشنی میں بولتا ہوں، ایسے موقعوں پر جو بہت سے ادارے ہوتے ہیں نا وہ اپنا کام بیچ میں بنا لیتے ہیں، تو اگر ادارہ آپ کا قابل اعتماد ہے جس ادارے کو آپ دینا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو کنفرم کر کے دیجئے یا پھر اپنی جان پہچان کے توسط سے پہنچا دیجئے۔ بہت ادارے میں نے دیکھے ہیں، چونکہ ہماری لائن ہی ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایسی کوئی گڑبڑ ہو گئی، فساد ہو گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی اور بات ہو گئی، اب لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے دین کے کام کے کرنے کا، خرچ کرنے کا، پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آرگنائزیشن کو مضبوط بنا لیتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ بھائی پیسہ آپ کو بھیجے غریبوں پہ خرچ کرنے، وہاں پہ میں نے ایک فہرست دیکھی ایک جگہ پر، کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ بھائی یہ ادارے والے کرتے کیا ہیں، انہوں نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیا کرتے ہیں تم لوگ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ اور اس قسم کے دوسرے مالیات ہمارے پاس آتے ہیں اس میں سے 20% ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، 80% ہماری آرگنائزیشن پر خرچ کرتے ہیں۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہوا یار، یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہوگا نا، مگر ہر آرگنائزیشن خراب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں کوئی حکم کسی پہ خاص اسپیسیفک نہیں لگایا جاتا، اپنے آپ کو خود بھی سمجھداری سے تھوڑا کام لینا ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ قابل اعتماد ادارہ ہے تو ادارے کے حوالے کریں، قابل اعتماد نہیں ہے تو آپ کے اپنے رشتے داروں وغیرہ کے ذریعے سے، ان میں جو قابل اعتماد ہوں ان کے توسط سے وہاں کچھ ضرورت مندوں کے گھر بنا دیے اور کسی کا علاج کروا دیا اور کسی کے خرچ کو گھر کے پڑھنے یعنی بچوں کی کفالت کو برداشت کر لیا، کسی کو اڈاپٹ ہی کر لیا اور کسی کو کسی کے پاس میں رکھوا دیا، جو پاسبل ہم سے ہو وہ ہیلپ کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ملم یحتم بی امور المؤمنین فلیس منا، جو مسلمانوں کا غم نہ لے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا غم نہ لے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم کو ایسا بنایا گیا ہے کہ ہم کو ساری انسانیت کا غم لینا ہے، جیسے ان سب کی ہدایت کی فکر کرنی ہے، ایسے ان کی مادی اور دنیاوی ضرورتیں جب پیش آ جائیں اس میں بھی خود بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله۔ يا الله ما لغناكم عافر بجي، يا الله ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم عافیت پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے۔ اے پروردگار اور جو پریشانیاں الجھنیں ہیں عافیت کے ساتھ ان کو بھی دور فرما دیجیے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہمیں حسنہ نصیب فرمائیے، اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں رکھ لیجیے۔ اے اللہ ابتلا اور آزمائش سے، مصیبتوں پریشانیوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، ہماری بھی، ہماری بیوی بچوں کی بھی، ہمارے خاندان والوں کی بھی، دوست احباب کی بھی۔ اے اللہ ہم سب کو بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے، ہم سب کے فرضوں کو ادا کر دیجیے، ہم سب کو چین اور سکون والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی فکر پیدا فرما دیجیے، دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجیے، اس کی ہمت عطا فرما دیجیے، دین کی محنت کی فکر پیدا فرما دیجئے، اس کا بھی شوق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ دین کو پھیلانے کے لیے جان و مال لگانے کا جذبہ نصیب فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں میں جو ضرورت مند ہے ان پر پیسہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عافیت کا، عسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.